بہت بڑی تعداد فاسقوں پر مشتمل ہوئی. یہ ہم کی ضمیر کہا جائے گی ذریت ہما، یعنی ان کی نسلیں جو ہیں حضرت نوح کی اور حضرت ابراہیم کی، ان میں وہ بھی ہوئے کہ جو ہدایت یافتہ ہوئے، جو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اور ان میں وہ بھی ہوئے کہ جنہوں نے اس راستے کو خیر باد کہا اور فسق و فجور کا راستہ اختیار کر لیا. یہ آیت تمہید ہے اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں میں رہبانیت کا مرض اور اس کی گمراہی پیدا ہوئی تھی. اصل میں بات کو وہاں لایا جا رہا ہے، سیاق کلام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ذکر کے لیے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اٹھایا، بھیجا، لگایا اپنے بہت سے رسولوں کو. یہ قاف، فے اور یا، قفا، قفا کا مادہ آتا ہے کسی کے پیچھے لگنا، اسی لیے کہتے ہیں یہ قافیہ شعر کا جو ہوتا ہے، قافیہ یہ اس کے آخری جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ایک رتم پیدا ہوتا ہے وہ قافیہ کہلاتا ہے، قوافی. تو قفینا ہم نے لگایا ان کے پیچھے، پے بپے بھیجا، علی آثارہم ان کے نقش قدم پر، انہی کے راستے پر، بے روسو لینا اپنے بہت سے رسول، وقفینا بے عیسی ابن مریم، اور ہم نے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل اور اسے ہم نے عطا فرمائی انجیل. اب یہاں سے آیا اصل مضمون جس کے لیے یہ ساری تمہید ہے. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة، اور ہم نے رکھ دیا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیا رکھ دیا؟ رأفة ورحمة، رأفة و رحمت رکھ دی، رأفة و رحمت کے جذبات پیدا فرما دیے. اس لفظ کو پہچانیے کہ رأفة و رحمت ہے کیا. حضور کے لیے بھی یہ الفاظ آئے ہیں سورہ توبہ کے آخر میں، رؤوف الرحیم، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آ چکا ہے کہ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. آیت نمبر 8 ہے سورہ حدید کی، اللہ رؤوف الرحیم ہے. یہی دو الفاظ حضور کے لیے ریپیٹ ہوئے سورہ توبہ میں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے حق میں رؤوف اور رحیم ہے. یہاں جو ان کا اصل مادہ ہے رافت اور رحمت، اس کو لے آیا گیا. یہ کیا ہے رافت اور رحمت؟ رافت کہیں گے دل کی نرمی، رقیق القلبی، کسی کے دکھ کو اپنے اندر محسوس کرنا، جس کے لیے بہترین شعر وہ ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. رحمت کیا ہے؟ کسی کی تکلیف کو رفع کرنا، کسی کی حاجت کو پورا کرنا، یہ رحمت ہے. ان دونوں کے مابین نسبت کیا ہوئی؟ غور کیجئے گا، میں نے کل بھی ریفلیکس ایکشن کا لفظ استعمال کیا تھا. ریفلیکس ایکشن غیر ارادی ہوتا ہے، ادھر سے چیوٹی نے کاٹا، ادھر سے ہماری فوراً ایک حرکت پیدا ہو گئی، اور اس میں ادھر سے سنسیشن، ادھر سے ہمارا جو اعصاب کا نظام ہے وہ حرکت میں آیا. یہ ہم کہتے ہیں ریفلیکس آرک ہے. اسی طریقے پر کسی کو آپ نے دکھ میں دیکھا، اس کے دکھ کو اپنے اندر محسوس کیا، یہ اس کا پہلا قدم ہے، تب آپ آمادہ ہوں گے کہ اس کے دکھ کو رفع کریں. کسی کو آپ نے بھوکا پایا، اس کے بھوک کے اس کرم کو اپنے اندر محسوس کریں گے. اسی کا نام ہے، دیکھیے الفاظ کس طرح خوبصورت رفع ہوا ہے، ہمدردی. ہمدردی کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ ہم عصر ایک زمانے میں رہنے والے لوگ، ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے لوگ، ہم درد جن کا درد مشترک ہو، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے اس کا درد میں محسوس کر رہا ہوں، تو میرے اندر ہمدردی ہے. اور اگر آپ کی تکلیف کو میں نے محسوس نہیں کیا تو میں کٹھور انسان ہوں، سخت دل انسان ہوں، سنگ دل انسان ہوں. اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. اگر آپ کسی کے درد اور کرم کو خود اپنے اندر محسوس نہیں کر سکتے، آپ انسان نہیں ہیں. اصل انسانیت سے آری ہے انسان. من یحرم الرفق، نوٹ کر لیجیے، اللہ کرے کہ یاد ہو جائے آپ کو الفاظ. جو شخص محروم ہے دل کی نرمی سے، کسی کو دیکھے کہ تکلیف میں ہے اور وہ اس کا تجوری جو ہے اس کا دروازہ کھلے نہیں، کسی کو دیکھے کہ بھوک میں ہے اور خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کے بھوک کو کہ اس درد کو رفع کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جیسا کہ حضور نے فرمایا، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے سو جاتا ہے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ مومن نہیں. یہ ایمان جو ہے وہ ایسی گھٹیا سہ نہیں ہے، ایمان بہت اعلیٰ قدر ہے. ایمان جیسا کہ حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. لوگ لرز گئے ہوں گے، کانپ گئے ہوں گے، کس بدبخت کا ذکر ہو رہا ہے. پوچھا گیا من یا رسول اللہ، حضور کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایزا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے وہ ہرگز مومن نہیں، ہرگز مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں. اور یہ قسم کس نے کھائی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین کی اس حقیقت کو پہچانے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اگر یہ ہے تو ایمان ہے، اور اسی کا نام رافت ہے. رافت جب پیدا ہو جائے گی تو رحمت بھی پیدا ہوگی. جب آپ کو کسی کے درد کا احساس ہوگا، آپ اس درد کو دفع کرنے کے لیے جو آپ کے امکان میں ہے، جو آپ کے بس میں ہے، وہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں. تو یہ خاص وصف ہے حضرت مسیح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے، ان کے حواریین، پھر حواریین کے شاگرد، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خاص وصف رکھ دیا تھا. وہ وصف کیا تھا؟ رافت اور رحمت، یہ ان کے دلوں کے اندر یہ جذبات تھے. اب اس کے بعد ایک قرآن مجید نے ان پر الزام عائد کیا، یعنی مدح بھی ہو گئی لیکن مدح کے ساتھ اب قدح ہو رہی ہے. وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی. ہم نے نہیں لکھی، ما کتبناها علیہم، وہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. رہبانیت کیا ہے؟ اب اسے اچھی طرح سمجھیے، یہ وہ خانقاہی نظام ہے، مونیسٹسزم، مونیسٹریز. لوگ رہ رہے ہیں، شادی بیاہ نہیں کریں گے، اچھی چیزیں نہیں کھائیں گے، اپنے جسموں کو تکلیفیں پہنچائیں گے، شدید ریاضتیں کریں گے، شدید مشقتیں کریں گے، اور دنیا سے کوئی سروکار نہ رکھیں. یہ ہے وہ انتہا پسندی جو بسا اوقات نیک جذبے سے پروان چڑھ کر اور ایک گمراہی کی شکل اختیار کرتی ہے، اور پھر اس سے بدی کے برگوبار پیدا ہوتے ہیں. رہبانیت کے لفظ کو پہچانیے، رہبان یہ روحبان نہیں ہے. روحبان اگر راہ کی پیش کے ساتھ ہوتا تو وہ جمع ہو جاتی راہب کی. رہب کے معنی ہے خوف، اتنی خشیت خداوندی پیدا ہو جائے، اتنا خوف پیدا ہو جائے، آخرت کا اتنا احساس پیدا ہو جائے. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اس کا سولہ حصہ بھی جانتے تو کبھی تمہارے چہرے پر مسکراہٹ تک نہ آتی. جس شخص نے جہنم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو، اس کے عذاب جو کچھ دیے جا رہا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ حضور کو مشاہدہ کرایا گیا شب معراج میں، تو حضور فرماتے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے، اس کا اس نے اشیر بھی جانتے، تو کبھی تمہارے چہروں پر قہقہ تو بہت دور کی بات ہے، کبھی مسکراہٹ تک نہ. جن لوگوں پر اس کیفیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا ظرف، یہ کیا ظرف ہے حضور کا؟ یہ سارا علم بھی ہے، پھر اس دنیا میں بھی رہ رہے ہیں، شادیاں بھی کی ہیں، بال بچے بھی ہیں، اپنے گھر میں آپ کبھی کبھی خوش کلامی بھی فرماتے تھے، کبھی آپ نے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یعنی مزاح کا انداز، لیکن نہایت لطیف اور نہایت پاکیزہ مزاح، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. یہ ہے معاملہ اس درس کا، وہ درس جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا، یہ اس کا مظہر ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر غلبہ ہو جائے اس کیفیت کا، اور خشیت اور خوف اللہ کا، اور آخرت کی بات پرس کا احساس، اور جہنم کے شدائد کا اگر استحضار رہے، تو دنیا کی کس دلچسپی میں اب اس کی توجہ ہوگی؟ دنیا کی کس مسرت کے اندر وہ حصہ لے سکے گا؟ دنیا کی کس نعمت سے وہ لذت اندوز ہو سکے گا؟ یہ ہے وہ مغلوب الحال ہو جانے کی کیفیت، کہ خوف کی اتنی شدت پیدا ہو جائے کہ انسان جو ہے اسی غلبہ حال کی وجہ سے پھر دنیا سے کنارہ کشی، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی. یہ راستہ وہ ہے جو حضور، جو قرآن کہہ رہا ہے یہ رہبانیت. رہبان اصل میں فعلان کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ، جیسے رحمت سے رحمان، غضب سے غضبان، انتہائی غضبناک. عطش کہتے ہیں پیاس کو، عطشان، انتہائی پیاسا، جو پیاس سے مرا جا رہا ہو، جس کی جان نکلی جا رہی ہو. رحبان جس پر اللہ تعالیٰ کے اس خوف اور خشیت کا اتنا غلبہ ہو گیا ہو کہ اب اسے دنیا کی کسی شے سے کوئی دلچسپی، دنیا کی کسی لذت کی طرف کوئی لگاؤ، دنیا کی کسی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ نعمتوں کی طرف کوئی التفات نہ رہ جائے. یہ ہے رہبانیت. لیکن یہ رہبانیت جب اس نے ایک انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کی تو کرسچن مونیسٹیسزم جو ہے اس کی تو ہسٹری پر آپ کو کتابیں مل جائیں گی. آج کیونکہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا، میں پھر ذکر کر دوں کہ جو بھی اس وقت اردو کی تفاسیر یا قرآن مجید کے تراجم اس وقت جو ہے ان میں مولانا مودودی صاحب نے اس مقام پر کرسچن مونیسٹیسزم کے بارے میں کئی صفحات لکھے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو بھی اس مضمون سے دلچسپی ہے اسے اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. یہاں میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، میں تو اصولی باتیں صرف عرض کروں گا کہ یہ رہبانیت جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک بدعت تھی جو انہوں نے ایجاد کی. ما کتبناها علیہم، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام نے جو بھی نارمل ہیومن انسٹنکٹس ہیں ان میں کسی پر قدغن نہیں لگائی، انہیں چینلائز کیا ہے. سیکس ہے، نیچرل ایک انسٹنکٹ ہے، اللہ کا پیدا کردہ ہے. اٹس ناٹ ایون ان اٹ سیلف، کی نفس ہی شر نہیں ہے بلکہ شر اس کا غلط استعمال ہے. اگر آپ نے اس سیکس ڈسپلن کی پابندی کی جو اللہ نے عائد کیا ہے، حلال طریقے پر اپنے اس جذبے کی تسکین حاصل کی، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو کوئی ملامت کا معاملہ نہیں. رہبانیت کیا کہتی ہے؟ کہ یہ ہے ہی شر، گھر گرہستی کی زندگی ہے ہی فساد، اس میں پڑھ کر اللہ کا بندہ بن ہی نہیں سکتا انسان. وہ منتشر ہی رہے گا، بقول اکبر الہبادی کہ منتشر رہتا ہے مکروہات دنیا سے بہت. اس دل مستر کو یا اللہ اطمینان دے. اطمینان کیسے ہوگا؟ کوئی بچہ بیمار ہے، کسی کو دوا کی ضرورت ہے، کسی کی فیس کا معاملہ ہو گیا ہے، کسی کو داخلہ نہیں مل رہا ہے، کسی بچی کے لیے رشتے کا معاملہ ہے، کوئی بیمار پڑ گیا ہے، اب کہاں اللہ سے لو لگائے گا؟ کہاں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اپنا تعلق خاطر پیدا کر سکے گا؟ اس سے بچ کر یہ اینٹی، یوں سمجھئے کہ سوشل ایک ٹرینڈ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کو چھوڑو، گھر بار کو چھوڑو، شادی بیاہ نہ کرو، گھر گرہستی کا ککیل مت پالو، عورت کے قریب نہ جاؤ، یہ ہے ہی شر، ہے ہی بدی، ہے ہی برائی. یہ جب اس انتہا کو بات آتی ہے تو اس کا نام ہے رہبانیت. اور اس رہبانیت کی نفی کی ہے حضور نے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اور وہ اس سورہ مبارکہ کے مضمون کے اعتبار سے انتہائی اہم حدیث ہے، کہ رہبانیت ہاذہ الامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اس امت کی رہبانیت صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ کی راہ میں آدمی محنت کرے گا، دین کے غلبے کی جد و جہد کرے گا، اپنا وقت ادھر لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ اپنا وقت ادھر لگائے گا تو اپنا معیار زندگی کم تر کرنے پر مجبور ہوگا کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اب لذات دنیاوی سے اسے کچھ نہ کچھ اپنی کنارہ کشی کرنی پڑے گی، لیکن یہ ایک ایکٹیو انداز ہے، یہ ایک متحرک انداز ہے، ایک اعلیٰ تر مقصد کے لیے، دنیا میں نظم نظام عدل و قسط قائم کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر انسان میدان میں آ گیا. ایک یہ ہے کہ آپ دنیا کو اشرار اور شریروں کے حوالے کر کے اور خود جا کر پہاڑوں کی کھوپ کے اندر بیٹھ گئے تپسیاں کرنے کے لیے، ریاضتیں کرنے کے لیے. یہ دونوں کے اندر کوئی نسبت موجود نہیں. آؤ تکلیفیں اٹھاؤ، یہ کیا کہ راتوں کو تپسیاں ہو رہی ہیں اور کئی کئی مہینے ایک انسان کھڑا ہے، اور ہاتھ اونچا کر دیا ہے تو اب وہ کئی سال کھڑا ہوا ہے ہاتھ یوں کیے ہوئے، یہاں تک کہ ہاتھ پھوٹ گیا ہے. اللہ کے بندے، اسی ہاتھ کو اللہ کی راہ میں آ کر کٹواؤ نا ذرا میدان میں آ کر، اور یہ اس جد و جہد میں کٹواؤ کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا نظام عدل قائم کیا جائے، ظلم کا استحصال ہو. یہ اس ہاتھ کو جو اس تپسیا کے ذریعے سے اور اس شدید ریاضت کے ذریعے سے سکھا رہے ہو تو اس کا حاصل کیا ہوا؟ اسی ہاتھ کو، اسی کی قوت کو، اس کو استعمال کرو باطل کے خلاف، اور للکارو باطل کو اور مقابلہ کرو باطل کا، اور باطل کا بول جو ہے وہ نیچا کر کے اللہ کا بول بالا کرو. یہ ہے اسلام کا ایک مثبت انداز. جہاد فی سبیل اللہ میں لوگ نکلتے تھے، فاتح بھی آتے تھے. جہاد فی سبیل اللہ میں لوگ نکلتے تھے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیش الاسرہ جو ہے غزوہ تبوک، اس میں ایسا وقت بھی آیا ہے کہ تین تین مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور تھی، ایک کھجور. ایک صحابی نے اسے لیا، منہ میں کچھ دیر رکھا، چوس لیا، دوسرے کو دے دیا. یہ 24 گھنٹے کا راشن ہے. دوسرے نے اپنے منہ میں کچھ دیر رکھا، چوس لیا، تیسرے کو دے دیا. یہ وقت آیا. لیکن یہ ریاضت جو ہے ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے؟ تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، نظام عدل و قسط قائم ہو، ظلم کا استیصال ہو جائے. یہ اس لیے ہے، یہ پروڈکٹیو ہے، یہ معاشرے کی درستی کے لیے ہے. جبکہ کونوں کھدروں میں بیٹھ کر، خانقاہوں میں بیٹھ کر یہی اپنے اوپر شدائد اور مسائل لے لینے، جس سے کہ معاشرہ جو ہے وہ اثر انداز، وہ متاثر نہیں ہو رہا، اثر پذیر نہیں ہو رہا. یہ ہے وہ خانقاہی نظام جس کے بارے میں اقبال نے کہا، اور صحیح کہا، کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندو ہو دلگیری. ہمارے ہاں بھی ایک زمانے میں یہ خانقاہی نظام آیا ہے، اس کے کچھ باقیات جو ہے اب کہیں کہیں موجود ہیں. اب اگرچہ وہ نظام بھی درم برم ہو چکا ہے، تمام انسٹیٹیوشن جو ہمارے تھے وہ مختلف ادوار میں بنے اور پھر بگڑ بھی گئے، لیکن یہ کہ اصل میں یہ نظام آپ کو دنیا میں دو جگہ ملے گا تاریخ میں، عیسائیوں نے یا تو اسے منطقی انتہا تک پہنچایا، اور یا ہندوستان میں جوگیوں نے اور سنیاسیوں نے اور یہ جو بنواس لینے والے، اور جا کر پہاڑوں کی، ہمالیہ کی چوٹی پر جہاں -40 ٹیمپریچر ہو وہاں ننگے بدن بیٹھا ہوا ہے ایک انسان، اور وہ مقابلہ کر رہا ہے اور اپنی وہ جو نفس کشی کر رہا ہے یا نفس کا جو بھی تپسیا کر رہا ہے. کیا انتہا آپ نے سنا ہوگا کہ ایسی ایسی مشقیں انتہا ہیں، حب سے دم کی، 140 دن تک قبر کے اندر بند رہتا ہے، مشقی ہے، سانس کو روکنے کی مشقی ہے. یہ تپسیاں ہیں جو ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں بھی بعض بزرگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، 40 برس تک انہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. لیکن کیا یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے؟ حضور کا طریقہ یہ نہیں ہے. کسی نے کیا ہے اس کا انفرادی فعل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر اس کے پاس اس کی کیا وجہ تھی، اول تو یہ کہ کہانی ہے یا واقعہ ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں، اس لیے کہ ان چیزوں کی کوئی تصدیق کوئی توثیق ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں جس کو ہیئر سے کہتے ہیں، سنی سنائی باتیں آگے منتقل ہو گئی ہیں، کوئی سند نہیں ہے. لیکن کسی نے کیا ہے تو وہ اللہ کے یہاں جا کر خود اپنا جو ہے وہ حساب کتاب پیش کرے گا. ہم اسے آئیڈیل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ میں یہاں باپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو متفق علیہ ہے، جو کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ سند کے اعتبار سے اس حدیث سے بلند تر درجہ کسی حدیث کا نہیں ہے جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہو. اس متفق علیہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ 3 اشخاص جن میں یہی نیکی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور اس میں غلوب تھا، وہ حضور کی ازواج مطہرات کے پاس آئے تحقیق کے لیے کہ حضور رات کو کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنی دیر سوتے ہیں، آپ مہینے میں نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ رمضان کے روزے تو سبھی کو رکھنے ہیں، اس میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی، یہ ساری نفلی عبادات کا معاملہ ہے. اب جو کچھ انہیں بتایا گیا، حضور کی شخصیت میں نہ کوئی تکلف تھا، نہ تسلو تھا، نہ کوئی اخفا تھا، جسے آپ کہتے ہیں کھلی کتاب محمد رسول اللہ کی شخصیت، اور حضور کی ازواج مطہرات نے بھی کبھی کوئی چیز راز نہیں رکھا، کھلا بیان کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار اور قربانی تو اس معاملے میں مثالی ہے. وہ باتیں جو کوئی بھی زر و سو کے آپس کے معاملات جو کوئی انسان پسند نہیں کرے گا کہ ان کو بیان کیا جائے، انہوں نے وہ بھی بیان کی ہے تاکہ امت کے لیے رہنمائی ہو، اس لیے کہ یہ بھی انسانی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے. بہرحال اس کو چھوڑیے، جو کچھ انہیں بتایا گیا تو اس پر وہ کچھ مطمئن نہیں ہوئے، یہ تو کچھ زیادہ عبادت نہیں ہے. لیکن اپنے دل کو مطمئن کیا کہ حضور تو معصوم ہے، ان کا کوئی خطا ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں، بالفرض کوئی خطا ہو تو اللہ پہلے ہی معاف کر چکا، لقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تو آپ کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہوگی، ہمارے لیے تو کافی نہیں ہے. ایک نے قسم کھائی، میں رات بھر عبادت کروں گا، کمر چارپائی سے نہیں لگاؤں گا. دوسرے نے قسم کھائی، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، یہ گھر گرہستی کا کھکیڑ میں نہیں پالوں گا. تیسرے نے قسم کھائی، میں کبھی ناغا نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا. حضور کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے. حضور کو اطلاع ہو گئی، آپ نے ان تینوں کو بلایا، اور بہت غیر معمولی الفاظ ہیں اس حدیث کے، آپ نے بلا کر جو ڈانٹ پلائی ہے ان تینوں کو، اس وقت آپ پر جو غضب کے آثار تھے، میں آپ کو الفاظ سنا رہا ہوں، واللہ انی لأشاکم للہ واتقاکم، تم کیا سمجھتے ہو کہ خشیت خدا بندی میں اور تقویٰ میں تم مجھ سے آگے نکل جاؤ گے؟ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف میرے دل میں ہے. یہ الفاظ میں عرض کر رہا ہوں بہت غیر معمولی ہے، کبھی حضور کی زبان پر ایسے الفاظ نہیں آ سکتے، لیکن معاملہ ایسا تھا، اور آپ کے اندر جو اس کی کیفیت پیدا ہوئی ہے ان الفاظ سے ظاہر ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا، اور میرا حال یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں نازہ بھی کرتا ہوں. روزے سے مراد یہاں فرض روزہ نہیں ہے معاذ اللہ، نفلی روزہ. اور میری بیوی بچے ہیں، میں نے شادیاں کی ہیں. اور اس حدیث کا اختتام ہوتا ہے ان الفاظ پر، من رغب عن سنتی فلیس منی، کان کھول کر سن لو، جسے میری سنت اور میرا طریقہ پسند نہیں ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ چاہے نیکی کا جذبہ ہو تمہارا، چاہے دینداری کا جذبہ ہو تمہارا، اور یہ تمہاری خشیت الہی جو ہے اسی کے اندر غلو کی ایک کیفیت ہو، لیکن بہرحال مجھ سے تعلق منقطع ہو جائے گا، پھر تم جانو تمہارا رب جانو. مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو وہ یہ ہے، دنیا میں رہو. وہ مصرعہ بڑا پیارا ہے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، رہو دنیا میں، دل نہ لگاؤ اس سے، حقوق ادا کرو. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے زیارت کرنے والے، تم سے ملنے والوں کا، تمہارے وزیٹرز کا بھی تم پر حق ہے. ان تمام حقوق کو ادا کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ بس پوری دن اور پورا رات لگے ہوئے ہیں اللہ کی یاد میں اور تپسیاؤں میں اور نیکیوں میں اور عبادتوں میں. یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا نہیں. اسی طریقے سے حضرت عمرو بن العاص کے صاحبزادے ہیں، یہ عجیب ہے ایک معاملہ کہ حضرت عمرو بن العاص جو ہے ان کا مزاج کچھ ہے، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو بن العاص ان کا مزاج بالکل برعکس ہے. حضرت عمرو بن العاص جرنیل، بہت بڑے سیاستدان، بہت بڑے مدبر، بہت بڑے حاکم، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص ان کے بیٹے عبداللہ، لہذا زاہد و عابد انسان. ان کو حضور نے ایک مرتبہ بلایا، یا عبداللہ، آپ نے فرمایا ہے عبداللہ، اولم اخبر، کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی، انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کہ تم تو پوری رات عبادت کرتے ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو. اب وہ کیا کرتے ہو؟ کیا بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے؟ آپ نے فرمایا لا تفعل، ہر بھی ایسا مت کرو. یہ جو میں نے الفاظ سنائے تھے، فإن لنفسك عليك حق وإن لزوجك عليك حق، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، یہ حقوق بھی ادا کرنے لازم ہے. وہ طویل حدیث ہے جس میں پھر حضور نے ان کو کہا کہ مہینے میں تین روزے رکھا کرو. ان کا میں اس سے زائد کی حضور استطاعت رکھتا ہوں، اجازت دیجیے. اچھا پھر ہر ہفتے دو رکھ لیا کرو. پھر انہوں نے کیا، حضور ذرا اور زیادہ کی اجازت دیجیے. تو آپ نے فرمایا اچھا، بہترین روزہ جو ہے وہ صوم داؤد ہے، ایک دن روزہ رکھو ایک دن نافع کرو، اس سے زائد کی اجازت نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا ما صام من صام الدہر، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں، کوئی روزہ ہی نہیں اس کا، اس نے تو اپنا جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں صرف ان کو چینج کر لیا ہے، روزہ کہاں رہا، وہ تو عادت ہی ہے بن گئی، بھوک لگے گی نہیں اسے سوائے اس کے کہ وہ سہری کے وقت کھائے اور رات کو کھائے، تو یہ روزہ نہیں ہے. روزہ تو اسی کا ہے جس کی یہ عادت نہ بن جائے. ما صام من صام الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. بہت ہی حکیمانہ قول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہرحال یہ ہے دوسری انتہا. اچھی طرح نوٹ کیجئے، دنیا پرستی جس کی مثال یہود، اور ترک دنیا جس کی سب سے بڑی مثال نصارہ. یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں تیسری صدی عیسوی سے یہ رہبانیت کا برس شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن تیسری صدی سے لے کر اور پھر تقریباً ایک ہزار برس تک یہ بڑا قسم جو ہے یہ پورے عروج پر رہا ہے. اور اس میں پھر وہ ہندو اور دوسرے فلسفے بھی آ کر شامل ہوئے، اور انہی میں سے پھر ہو کر ہمارے ہاں سے بھی جو خانقاہی نظام بنا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ان تمام سلاسل سے بھی اس کے اندر شامل ہوئی ہیں. آج ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہر چیز کے لیے کتاب و سنت کو اصل معیار بنائیں اور جانچیں اور پرکھیں. جو وہاں ہے آئیڈیل شخصیت محمد رسول اللہ، جو وہاں ہے صحیح، جو وہاں نہیں ہے غلط، اور جو وہاں جتنا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے نہ زیادہ نہ کم. اس لیے کہ ریشو پروپورشن جو ہے، نسبت و تناسب، یہ نہایت اہم ہے. ذرا سا یہی ڈسٹرب ہو جائے تو وہی تو ہے، لا تخسر المیزان اقیم الوزن بالقسط، اسی نسبت و تناسب کو حد تک امکانی حد تک قائم رکھنا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں نظر آتی ہے، یہ ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے. رحمانیت ابتداؤہا ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، سوائے چاہنے اللہ کی رضا کے. اس کے بارے میں دو رائے ہیں، میں تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا، وقت بہت ہو گیا ہے. اس کے دو رائے ہیں، دونوں صحیح ہیں، اور میرے نزدیک اصول ہے. قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے، اللہ کو قدرت تامہ حاصل ہے،
یہ ذو معنیین اگر الفاظ کہیں آ جاتے ہیں قرآن مجید میں تو یقیناً وہ دونوں معنی مراد ہوتے ہیں. اس میں کوئی وہ لیتا ہے کوئی یہ لیتا ہے, دلائل دیتے ہیں, میرے نزدیک دونوں مراد ہیں. دو معنی وہ کیا ہے؟ اِلَّا ابتغاءَ رِضْوَانِ اللہ کا تعلق ایک یہ بتایا گیا, ہم نے کوئی چیز ان پر فرض نہیں کی تھی سوائے اللہ کی رضا جی کے, اللہ کو راضی کرو, یہ فرض کیا تھا. اس کے لیے نظام جو بنایا رحمانیت کا وہ انہوں نے خود بنایا, اس کی نسبت ہماری طرف نہیں ہے, یہ ان کی اپنی ایجاد ہے. ایک رائے یہ ہے اور میں اس کو قوی سمجھتا ہوں, قوی تر, ویسے دونوں میرے نزدیک صحیح ہیں. وہ رائے یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ رحمانیت کی بدعت ایجاد کی تو اس ایجاد میں بدنیت ہی نہیں تھی, اللہ کی رضا جوئی ہی کے لیے انہوں نے رحمانیت کا نظام ایجاد کیا. ظاہر بات ہے گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں جانا کسی بدنیتی سے نہیں ہو سکتا, گھر کی آسائشوں کو ترک کر کے اور جا کر کہیں پہاڑوں کی کھو میں اور غاروں میں جہاں سانپ بھی ہے اور بچھو بھی ہے اور یہ سردیاں اور سختیاں جھیلنا اور مسائل, یہ کسی بدنیتی سے نہیں ہے. نیکی کا جذبہ, لیکن وہ نیکی کا جذبہ غلط رخ پر پڑ گیا ہے, اعتدال نہیں رہا, توازن نہیں رہا. اس نیکی کے جذبے میں بھی عدم توازن پیدا ہو گیا ہے جس سے کہ اس نے غلط شکل اختیار کر لی, لیکن یہ کہ ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی جن لوگوں نے وہ نظام ایجاد کیا, چاہے کوئی اختلاف ہو ان کے جو بھی طریقے جو انہوں نے ایجاد کیے ان سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کی نیتوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کیا خیر کے لیے, بھلائی کے لیے, اپنی اور امت کی اصلاح کے لیے. وہ نظام جو ہے اس سے کچھ تاریخی اور سیاسی پس منظر بھی ہے کہ کیوں یہ خانقاہی نظام دنیا میں قائم ہوا, اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, لیکن ان الفاظ کے حوالے سے نوٹ کیجئے, میرے نزدیک ان کا یہ مفہوم ہے اور درست ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا اللہ کی رضا جوئی کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. فما راؤہا حق رعایتہا, اب ایک اور الزام قرآن نے یہ عائد کیا, پھر انہوں نے اس کی پابندی نہ کی جیسے کہ اس کی پابندی کا حق تھا. ایک اصول آپ کے علم میں ہوگا, نفلی عبادت آپ کے اختیار پہ ہے کہ آپ چاہے کریں چاہے نہ کریں, لیکن شروع کرنے کے بعد وہ واجب ہو جاتی ہے. آپ نے نفلی روزہ رکھ لیا, اب اس کا پورا کرنا آپ پر واجب ہے. آپ نے نفل نماز کی نیت باندھ لی, اب اس کو پورا کرنا آپ پر واجب ہے. آپ پر یہ جو مسنون ہے اعتکاف, یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن شروع کر لیا تو اس کا پورا کرنا واجب ہے. اس اصول کو ذہن میں رکھیے, انہوں نے اپنے اوپر جو بندشیں عائد کی, اللہ کی نعمتوں کو اپنے لیے ممنوع قرار دے لیا, یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے, لیکن اب پابندی اگر نہیں کی تو یہ گویا کہ دوہرا جرم ہو گیا. ایک تو وہ اپنے اوپر سختی کی جو اللہ نے نہیں کی, لیکن اب کرنے کے بعد اسے نبھا نہیں. یقیناً اس نظام کے اندر ایسے لوگ کثرت کے ساتھ ہیں جنہوں نے پوری پابندی کی, لیکن ایسے لوگ بھی بہت کثرت کے ساتھ موجود ہیں جو نبھا نہیں کر سکے. ایک نن ہے, داخل ہو گئی ہے اس خانقاہ میں, ارادہ کر لیا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گی, عہد کر لیا, تبھی تو نن بنی. کسی مرد نے طے کر لیا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا, لیکن مرد مرد ہے, عورت عورت ہے. عیسائی راہب خانے پھر بدکاری کے اڈے بنے, اس لیے کہ فطرت انسانی جو ہے اور یہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی چیزیں ہیں انہیں بڑی زوردار ہے, یہ کبھی تو انسان ان کے اوپر قابو پا لیتا ہے اور کبھی پھر یہ انسان کے قابو سے باہر ہو کر ایسا چت گراتی ہے کہ خود عیسائیوں کی لکھی ہوئی جو ہسٹری ہے, ہسٹری آف دی کرسچن مونیسٹیسزم, اس کا مطالعہ کیجئے, جس کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ جو اختصار سے دیکھنا چاہے رحیم القرآن میں اس حصے کو دیکھ لیں کہ پھر کیسے کیسے وہاں بدکاریوں کے اڈے بنے, کیسی کواری مائیں وہاں ہوئی, کس طریقے سے راہب خانوں کے تہخانے جو ہیں وہ حرامی بچوں کے قبرستان بنے. یہ خود ان کے اپنے ریکارڈڈ ٹیکسٹ ہیں جو انہوں نے اپنے خانقاہی نظام کے بارے میں خود لکھی ہیں تاریخیں. اس لیے کہ انسان اگر اپنی فطرت کے ساتھ کشتی کرے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فطرت آپ کو پچھاڑ دے اور پھر جو ہے جو برائی ہوگی اس سے زیادہ بدتر برائی کا تصور نہیں کر سکتے. جو کچھ ہندوستان میں ہوتا رہا, بڑے بڑے یہ جتنے بھی بت خانے ہوتے تھے اور مندر ہوتے تھے, ان میں وہ جو کیا ان کے لیے خاص اصطلاح بھی ہے ان لڑکیوں کے لیے جو وہاں رہتی تھی, دیو داسیاں, وہ کس طریقے سے جو وہاں کے پجاری اور پروہت اور وہاں کے پنڈت تھے جو ان کی حوث کا نشانہ بنتی تھی, اور یہ ساری چیزیں جو ہے
یہ ہندوستان کے بھی اس خانقاہی نظام میں اور عیسائیت کے خانقاہی نظام میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. قرآن میں نہایت نرم الفاظ میں, اس سے زیادہ نرم الفاظ کا امکان آپ نہیں دیکھ سکتے, فما رعوها حق رعایتها. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بڑا پردہ رکھا ہے ان کا, جو کچھ وہاں ہوا ہے اس کے اندر جو سکالت اور جس قدر مکروہ اس کی کیفیت تھی, اس کو اس طریقے سے علم نشرہ کرنے کی بجائے صرف ایک جامع لفظ کے اندر پھر وہ پابندی نہ کر پائے اس کی جیسے کہ اس کی پابندی کا حق تھا. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ, تو ہم نے ان میں سے جو صاحب ایمان تھے انہیں ان کا اجر عطا کیا. اور یہ جان لیجئے کہ حضور کی بعثت تک ایسے صاحب کردار راہب عیسائیوں میں موجود تھے, وہ بھی بحیرہ راہب جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن میں, جب ابو طالب کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے حضور اور اس نے پہچان لیا باپ اس کی روحانیت کا, اس کے علم کا, اس کی نیکی کا, تصور کیجئے بحیرہ. پھر وہ راہب جس نے خبر دی ہے حضرت سلمان, اور جب اس کے انتقال کا وقت ہوا حضرت سلمان نے فرمایا کہ اب میں کہاں جاؤں آپ کے بعد, میری جو وہ طلب ہدایت کی جو میری پیاس تھی اسے تو ابھی سیری حاصل نہیں ہوئی. تو اس راہب نے کہا کہ اب میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبی آخری زمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے اور جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا, قسمت یاوری کرے شاید, کوشش کرو. وہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا ہے ایک قافلے کے ساتھ عرب کے لیے شام سے, اور اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا, انہیں گرفتار کیا, قیدی بنایا, قیدی بنا کر فروخت کیا غلام کی حیثیت سے, اور ایک یہودی مدینہ منورہ کے رہنے والا اس نے خریدا, مدینہ پہنچ گئے. ابھی حضور مدینے سے تشریف, ابھی مکے سے تشریف نہیں لائے, ہجرت ابھی نہیں ہوئی, ان کے کانوں میں خبریں پڑ رہی ہیں کہ ایک نبی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں جہاں یہ چشم برا ہے, اور اسی راہب نے کہا تھا ایک علامت ہے, ایک پہچان ہے اس نبی کی, وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا, ہدیہ قبول کر لے گا. اب اپنے آقا کی اس یہودی کی خوشابت کر کے کچھ کھجوریں حاصل کی, ٹوکری میں رکھا, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا کیا ہے, کہ صدقہ ہے حضور آپ کے لیے لایا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, میں صدقہ قبول نہیں کرتا, یہ غربا کا حق ہے تقسیم کر دوں. کچھ دن کا بیچ دے کر پھر وہی کوشش کی, پھر کتنی خوشامد کی ہوگی اپنے یہودی آقا کی, اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, ایک غلام کا کیا مقام تھا اس معاشرے میں, کتنی خوشامد کی ہوگی. پھر کچھ کھجوریں لے کر ٹوکری میں ڈال کر حاضر ہوئے, کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ ہدیہ. ہاں ہدیہ ہے, میں قبول کرتا, اور وہ اسی وقت مان لیا ہے. بتائیے وہ راہب کس قدر اس کا علم, اس کا فہم, اس کی جو سمجھ ہے دین کے معاملے میں, اس نے راستہ دکھایا. قرآن خود کہتا ہے ان میں قسیس ہے, رہبان ہے, وہ ہے جو استقبار نہیں کرتے. تو اچھے راہب بھی اس وقت تک موجود رہے ہیں جب کہ حضور کی بعثت ہوئی. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ہے, یوں سمجھیے کہ آٹے میں نمک کے برابر, اکثر و بیشتر یہ انسٹیٹیوشن جو ہے کرپٹ ہو چکا تھا. بدترین دنیا پرستی, بدترین شہوت رانی جو ہے وہ اس رہبانیت کے پردے میں ہو رہی تھی. جیسے کہ اللہ بتائے ہمارے یہاں کیا نہیں ہو رہا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ مزار, میں ان صاحب مزار کی کوئی توہین نہیں کر رہا, کوئی مغالطہ نہ ہو, چاہے وہ معین الدین اجمیری ہو, چاہے وہ علی حجویری ہو, چاہے وہ بابا فرید ہو, ان لوگوں کی زندگیاں طہارت, پاکیزگی, تقوی, للہیت, اس کا ایک یہ سمجھیے کہ مثالی نشان. لیکن ان کے مزاروں پہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ہمارے پروفیسر صاحب بتایا کرتے تھے, بینیئل ڈیزیز کے پروفیسر تھے ڈاکٹر عبدالحمید, فوت ہو چکے ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ امراض خبیثہ کی سب سے بڑی سورس جو میں ہاسپٹل میں جتنے آتے ہیں اس امراض خبیثہ میں مبتلا, سفلس میں اور گنوریا میں, سوزاک اور آکسک میں, دو سورسز ہیں, یا ہیرا مندی سے اور یا داتا صاحب کے نیچے کے جو تہخانے ہیں وہاں سے. زنا کے سب سے بڑے اڈے یہ دو, یا لاہور کا وہ ہیرا بندی والا بازار, ریڈ لائٹ ایریا, اور یا داتا صاحب کے مقبرے کے نیچے جو تہخانے ہیں وہ. یہ سب کچھ ہوتا رہا, ان لوگوں کے نام کو جیسے ایکسپلوائٹ کیا گیا ہے. سندھ میں یہ جو میلے ہوتے ہیں, ان میلوں کا جو نقشہ سننے میں آیا ہے, کبھی ہم نے آپ سے تو نہیں دیکھا, وہاں جو کچھ ہوتا ہے, جس قسم کی فحاشیاں اور جس قسم کی بدکاریاں ہوتی ہیں, بازار لگتے ہیں, اس کی داستانیں سنی, اور ہوتا ہے وہ سب ان بزرگوں کے نام پر اور ان کی عظمت اور ان کے اس پہ بلاوے پر لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں, لیکن سارا دھندا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بچائے. تو فرمایا فما راؤہا حق پر آیا, فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون،
ان میں سے جو صاحب ایمان تھے، اور ان میں ظاہر بات ہے جو حضور کے زمانے میں تھے، وہ لازمن حضور پر ایمان بھی لائے.
فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون،
لیکن ان میں سے بھی بہت سے لوگ وہ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ آخری خطاب ہے سورہ مبارکہ کا،
یہ دور سے حقیقت میں دور سے سنیے، دل کے کان کھول کر سنیے، یہ مجھ سے اور آپ کو گفتگو ہو رہی ہے.
اے ایمان کے دعوے داروں، یا ایھا الذین آمنوا، میں نے بارہا عرض کیا ہے قرآن مجید میں مسلمانوں کے خطاب کے لیے یہ الفاظ مخصوص ہیں، لیکن اس میں اہل ایمان بھی شامل ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو مسلمان ہیں صرف، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت میں آیا کہ تم مت کہو کہ ایمان لائے ہو، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا،
تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام میں آئے. انہیں میں منافقین بھی شامل ہیں، اس لیے کہ منافق کون ہے؟ قانون مسلمان ہے.
فار آل لیگل پرپز اے منافق از اے مسلم،
سارے لیگل رائٹس جو ہیں منافق کے، وہ وہی ہیں جو مسلمان کے.
لہذا یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمانی اگر کی جائے تو صحیح یوں ہوگی،
اے ایمان کے نام لیواؤ، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان کا دعوی کرنے والو، دو کام کرو. نمبر ایک، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو،
تمہاری زندگیوں کے اندر پرہیزکاری، پاکیزگی، اللہ کے احکام کی پابندی، ہر معاملے میں مقدم یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے کیا جائز کیا، کیا ناجائز کیا.
جس کے لیے سورہ آل عمران میں کافی بھی الفاظ آئے ہیں،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
پہلا کام تو ہے اللہ کا تقوی.
یہ تو وہ چیز ہے جس کی کہ حضور خود وصیت کیا کرتے تھے اپنے نفس کو بھی اور تمام اہل ایمان کو، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ،
لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی سے.
تو پہلا کام تو کرو اللہ کا تقوی،
وآمنوا برسولہ،
ایمان پختہ رکھو اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ یہاں اتنے زور کے ساتھ کیوں آیا، اور میں نے اس قدر زور کے ساتھ اسے بیان کیوں کیا؟
یا ایھا الذین آمنوا سے گفتگو ہو رہی ہے،
وآمنوا برسولہ دوبارہ فرمایا کیوں،
اور یہاں اللہ کے لیے لگے ایمان نہیں آیا.
اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو،
عمل کی بات کی،
اور حضور کے بارے میں فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر.
مراد کیا ہے؟ غور کیجئے، اس ایمفسس کا سبب کیا ہے
جو میں بیان کر چکا ہوں.
آئیڈیل سمجھے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ اسوہ حسنہ ہے. ان کی زندگی کا آبجیکٹو مطالعہ اس اعتبار سے کہ وہاں کیا تھا کیا نہیں تھا، اور جو تھا وہ کس نسبت و تناسب سے تھا،
اس کا انسان امکانی حد تک مطالعہ کرے اور اسی کو آئیڈیل سمجھ کر اسے اختیار کرے.
اب میں سب سے بڑی بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضور کی آئیڈیل مثال میں اہم ترین چیز کیا ہے،
وہ کام جو حضور نے پوری زندگی کیا،
آغاز وحی کے بعد سے لے کر اس دنیا میں جو قیام آپ کا تھا، اس کے آخری سانس تک جو کام کیا، وہ کیا ہے؟
دعوت و تبلیغ اور جہاد اور اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دے.
یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنت مسواک بھی سنت ہے، یقیناً سنت ہے،
جو شک کرتا ہے اس لیے سے مسواک، وہ اللہ تعالیٰ کے جو ثواب پائے گا.
ٹخنوں سے اوپر پاجامہ رکھنا سنت ہے، تاکید ہے،
جو شک یہ کرتا ہے اجر پائے گا اللہ کے ہاں،
نہیں کرتا ہے جاننے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہوگا.
جن چیزوں کا حکم حضور نے دیا ہو،
داڑھی رکھنا سنت ہے، سنت موکدہ ہے،
حضور نے حکم دیا ہے
جو سنت. اب اگر کوئی ہپیوں کی طرح رکھ رہا ہے داڑھی تو وہ جانے، وہ چیز کی پیروی وہ کر رہا ہے، وہ اس کے حساب میں جائے گا.
لیکن جو سنت رسول سے مت داڑھی رکھ رہا ہے،
یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ہوگا.
لیکن ان تمام سنتوں سے بالا تر سنت، اگر یہ سب کچھ انسان کر رہا ہو اور لگا ہوا ہو دنیا کمانے میں، تمام اپنی توانائیاں خرچ کر رہا ہو دنیا کے حصول میں، وہ پھر محمد الرسول اللہ کے راستے پر نہیں.
محمد الرسول اللہ کا راستہ تو یہ ہے کہ دنیا میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے آسائشیں، آرام، عیش کم سے کم،
اور ساری توانائیاں اور ساری قوتیں اور سارا اوقات خرچ ہو اللہ کے دین کے لیے.
یہ سنت رسول ہے یا نہیں؟
جو یہ نہیں جانتے سنت رسول، در حقیقت ان کے لیے پھر یہ سنت سوائے چند آئسولیٹڈ ایکشنز کے،
چند آئسولیٹڈ ایکٹ ہیں، اس کے سوا سنت کا کوئی تصور ان کے سامنے نہیں رہتا. سنت ہے تن من دھن کے ساتھ لگا دینا اپنے آپ کو، اللہ کے کلمے کی نشر و اشاعت، اللہ کے پیغام کی تبلیغ، اور اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی توانائیاں کھپا دینا. یہ ہے مؤکد ترین سنت، یہ ہے سب سے زیادہ مستقل اور اہم سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اب یعنی ایک مائکروسکوپک انداز میں یہ سنت اختیار کیجیے، مائکروسکوپک انداز میں ہر ہر عمل میں حضور کی سنت اختیار کیجیے. مسجد سے آپ کا پاؤں نکلے تو بایاں ہی نکلے، بیت الخلاء میں داخل ہو تو بایاں ہی داخل ہو. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سنت رسول کی پیروی نہیں کی. جو کر رہا ہے یقین ہے اللہ تعالیٰ کے آگے ثواب پائے گا. جوتا پہن رہے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں جوتے میں جائے، یہ سنت رسول ہے. تو میں عرض کروں گا کہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں سنت رسول کی پیروی کیجیے، لیکن یہ کہ یہ تمام سنتیں مل کر آپ کی پوری زندگی کو بھی اس رخ پر ڈالے کہ جو محمد رسول اللہ کی زندگی کا رخ تھا، تب تو معاملہ صحیح ہے. ورنہ یہ کہ یہ جزوی سنتیں دنیا میں کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکے. دعوت و تبلیغ اور دین کی اقامت اور اس کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ ہے اصل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس سورہ مبارکہ میں شروع میں الفاظ آئے تھے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہ انفاق، انفاق جان، انفاق مال کس لیے ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر کاربند ہوں. اپنی توانائیوں کو ادھر لگانا اور کھپانا، اس جد و جہد میں اپنے آپ کو صرف کر دینا، یہ ہے محمد الرسول اللہ کی سنت. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا. اس دوہرے حصے کی وجہ سے یہاں دو رائے سامنے آئی ہیں. ایک رائے تو یہ کہ یہاں خصوصی خطاب ہے اہل کتاب سے، وہ لوگ کہ جو یہود میں سے یا نصارہ میں سے حضور پر ایمان لائے، ان کے لیے دوہرا اجر ہے کہ وہ پہلے بھی ایک رسول کی امت میں تھے اور اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور امت محمد میں بھی شامل ہو گئے. اور ایک یہ کہ یہ عام ہے، ہر مسلمان جو حضور کے راستے پر چلتا ہے، جو آپ کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے، جو مجموعی اعتبار سے بھی آپ کے نقشے قدم پر ہے اور مختلف جزوی اعمال میں بھی آپ کی پیروی کر رہا ہے، وہ چونکہ آپ کے اس نمونے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے، لہذا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک اپنے عمل کا اجر اور ایک اس سنت رسول کو آگے منتقل کرنے کا اجر، کہ اس کو دیکھ کر کچھ لوگ پہچانیں گے کہ یہ ہے محمد کا راستہ، یہ ہے محمد کا طرز عمل صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے لیے نظیر موجود ہے، سورہ احزاب میں ازواج مطہرات سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، اگر تم میں سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دگنی سزا ملے گی، اور تم میں سے جو نیکی کی روش اختیار کریں گی ان کے لیے اجر بھی دوہرا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم امت محمد کی تمام خواتین کے لیے اسوہ بننے والی ہو، تمہاری لغزش ہزاروں خواتین کی لغزش کے لیے جواب پیدا کر دے گی، تمہاری کوئی کوتاہی لاکھوں خواتین کی کوتاہیوں کے لیے کوئی ریکٹرائزیشن اور جسٹیفیکیشن فراہم کر دے گی. اور اگر تم یہ راستہ اختیار کرو جو نیکی کا اور بہتری کا راستہ ہے، تو لاکھوں جو خواتین ہیں امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے روشنی کا ایک مینار بن جاؤ گی. لہذا اگر تم یہ روش اختیار کرو گی تو اجر دوہرا، اور وہ روش اختیار کرو گی تو سزا دوہری. یہی بات یہاں فرمائی ہے، مسلمانوں اگر سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لو گے تو یہ کہ تم کس نئے میں رحمت ہی، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا. وَجَعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں وہ روشنی اور نور عطا فرمائے گا جس کو لے کر چل سکو گے. کہاں چل سکو گے؟ دنیا میں بھی چلو گے، صراط مستقیم پر چلو گے، ہر قدم پر سنت رسول تمہارے لیے روشنی بن جائے گی، تمہیں راستہ دکھانے والی وہ سما بن جائے گی کہ جس سے تمہیں راستہ نظر آئے گا. اور یہی وہ نور ہے جو آخرت میں میدان حشر میں ظاہر ہوگا، جس کو فرمایا گیا اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم، اور کوئی خطا اور لفظش ہو گئی تو اللہ درگزر فرمائے گا، بخش دے گا، معاف فرمائے گا.
واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. لِاللہ یعلم اہل الکتاب، یہ آیت بھی ذرا مشکل ہے مشکلات القرآن میں سے، اس لیے کہ یہ اللہ میں لا جو ہے بعض لوگوں کی رائے یہ کہ زائد ہے، بعض حضرات اس زائد کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن میرے نزدیک دونوں ترجمے بالکل 100% درست ہیں. آج اس پر ایک صاحب نے اعتراض نہیں کیا، سوال کیا، ذکر کیا ہے، بہت لمبا پرچہ ہے ان کا، انہوں نے میرے لیے جو نیک خواہشات کا اور نیک جذبات کا اظہار کیا ہے، دعائیں درج کی ہیں، میں ان کا ممنون ہوں. انہوں نے یہ بھی ساتھ فرمایا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ علماء کہ یہ فارغ التحصیل نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، اسے یہ حق نہیں پہنچتا، تو اس میں سلسلے میں کچھ وضاحت کر دیجئے. تو یہاں موقع آ گیا تو میں عرض کر رہا ہوں، میری امکانی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اسلاف کا طے کردہ راستہ ہے اس سے میں ہٹوں گا. میں عالم اس معنی میں نہیں ہوں کہ میں فتویٰ دوں، یہ فتویٰ دینے کا کام مفتیان کرام کا ہے، ان کا ہے جنہوں نے باضابطہ وہ پوری تعلیم حاصل کی ہے الف سے لے کر یہ کر، یہ ان کا کام ہے، اور میں اس قسم کے فقہی مسائل میں دخل نہیں دیتا. لیکن قرآن مجید کی حکمت اور قرآن مجید کے پیغام کی نشو و اشاعت کے لیے میں لازم نہیں سمجھتا کہ وہ سارے علوم 14 اور 15 اور 20 پڑے ہوئے ہوں، تبھی کوئی شک کرے گا. میرے پاس سند ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ. لہذا اس معاملے کے اندر عموم ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. البتہ میری احتیاط یہ ہوتی ہے کہ سلف کے راستے سے انسان نہ ہٹے، زیادہ سے زیادہ ان میں اگر اختلاف رائے بھی ہے تو مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے ہاں جو بھی کنٹمپریریز ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے تو ہو جائے، لیکن الحمدللہ کہ مجھے اس پر اطمینان ہے کہ میرے پورے اس بیان کے اندر جو اسلاف کا بیان کردہ معاملہ ہے اس سے ہر جگہ انحراف نہیں ہوگا. میں نے اپنے لیے احتیاط کا جو ہے وہ اسی اعتبار سے التزام کیا ہے، اور اس پر آپ لوگ مطمئن رہیں اور مجھے بھی اطمینان حاصل ہے. میرے ٹیپس ہیں، میری تقاریر ہیں، ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے، کوئی غلط بات کہوں گا تو علماء کرام مجھے اس پر متنبہ فرمائیں گے، میرے لیے موقع ہوگا کہ میں اس پر نظر ثانی کروں اور کروں. اب میں صرف اس اندیشے میں کہ کہیں کوئی غلط بات نہ نکل جائے، اور اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی تو میں اس کو بروئے کاغذ میں لاؤں، اسے صحیح نہیں سمجھتا. البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق لیے رکھے کہ اگر کہیں کوئی خطا ہو جائے اور اس پر کوئی متنبہ کرے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ میرے اندر ضد اور حد بھی پیدا نہ ہو، بلکہ میں اپنی اس رائے پر کھلے دل کے ساتھ نظر ثانی کر سکوں. اس کی آپ حضرات بھی میرے حق میں دعا کریں. یہاں بھی دیکھیے، وہاں بھی میں نے عرض کیا کہ میں دونوں رائےوں کو درست سمجھتا ہوں، میں نے دونوں رائے بھی آپ کے سامنے بیان کر دی. یہاں پھر کہہ رہا ہوں، لاکھوں جنہوں نے زائد کہا ہے، کچھ لوگوں نے بڑی شدت کے ساتھ نفی کی ہے کہ غلط بات ہے، یہ لاکھ زائد نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہاں پر تعویل کی ہے. میرے نزدیک دونوں رائے درست ہیں اور دونوں کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، مفہوم بالکل صحیح ہوگا. لِاللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب، تاکہ نہ جانے اہل کتاب. یہ ہوگا جبکہ لا کو ہم حقیقی سمجھے، لا کو ظاہر سمجھے تو ترجمہ کا تاکہ جان لے اہل کتاب، یعنی لا یہاں پر مراد نہیں ہے اور اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا. یہ ایک رائے ہے، کیا سمجھے اور کیا نہ سمجھے وہ کیا ہے. اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل میں سے کسی بھی چیز پر. وان الفضل بید اللہ، فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. یوتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بہت بڑے فضل والا ہے. یہ ترجمہ اگر کریں گے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اہل کتاب یہ نہ سمجھے کہ ان کی کوئی اجارہ داری تھی، یہ دین اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کی پروپرائٹری شپ میں دے دیا تھا، بلکہ یہ کہ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، آج اس نے ان سے سلب کیا اور بنی اسماعیل میں محمد رسول اللہ کو عطا کر دیا، یہ اس کا اختیار مطلق ہے، یہ اس کا اپنا چوائس ہے. اہل کتاب کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی کوئی اجارہ داری تھی اور ان کا کوئی قبضہ تھا کہ اب یہ چیز ان کے ہاتھ سے باہر نہیں جا سکتی. یہ چیز اللہ نے اب دی ہے محمد رسول اللہ کو، اور اب یہ انہی کے حصے میں آئے گی جو محمد کی پیروی کریں گے اور ان کا اتباع کریں گے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ نہ سمجھے وہ کیا ہوگا، یہ نہ سمجھے کہ اب ان کو فضل میں سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا. اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، اب بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، محمد کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اب بھی ان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. یہ بالکل وہی مفہوم ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا، اثار اب کو میں یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا پروردگار اب بھی تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے. لیکن اگر تم نے اپنی وہی غلط روش برقرار رکھی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے. اللہ تعالیٰ تو تمہیں اپنے دامن رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے, لیکن اب دامن رحمت خداوندی وہ دامن محمد ہی بن چکا ہے, جسے آنا ہے اس سائے میں آئے. اب بھی کوئی بین نہیں ہے نہ کسی یہودی پر نہ کسی عیسائی پر, جو چاہے محمد کی غلامی اختیار کرے, محمد پر ایمان لائے, قرآن مجید کی تصدیق کرے, اس کے لیے کوئی بین نہیں, کوئی راستہ بند نہیں, اللہ کے فضل کے دروازے کھلے ہوئے. یہ دونوں ترجمے دونوں مفہوم لا کو اگر حقیقی سمجھے تب بھی, لا کو ظاہر سمجھے تب بھی سرے منہ پر. بہرحال یہاں یہ سورہ مبارکہ کا درس ختم ہو گیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مرتبہ جو بھی ہم نے فیصلہ کیا تھا دو دنوں میں سورہ مبارکہ کے درس کی تکمیل, اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ بات پوری کرا دی.